ہے اور گانے کے ساتھ ساتھ شیاطین اندر داخل ہوئے ہیں اور ان شیاطین نے اس دماغ کی دنیا کو تہوبالا کر دیا ہے. صحیح سوچ اور صحیح فکر دماغ میں آتی ہی نہیں, بلکہ اگر صحیح بات کوئی کہتا ہے تو وہ اسے الٹی معلوم ہوتی ہے, اور جو الٹی باتیں اس کے سامنے کرتا ہے وہ اسے سیدھی معلوم ہوتی ہیں. بالکل ایسا جیسے جب کسی کو سانپ کاٹ لیتا ہے تو سانپ کے کاٹ لینے کے بعد اس میں زہر کا جب جسم میں اثر پھیل جاتا ہے تو ہمارے یہاں اسے نیم کے پتے چباتے ہیں. نیم کے پتے کڑوے ہوتے ہیں, لیکن اگر سانپ کا زہر اس کے جسم میں پھیل گیا ہے تو وہ سانپ کے پتے اس کو کڑوے نہیں معلوم ہوتے, میٹھے معلوم ہوتے ہیں. تو جو لوگ اس کا علاج کرتے ہیں, جھاڑ پھونک کرتے ہیں یا علاج معالجہ دوا دارو سے کرتے ہیں, وہ اس کو برابر نیم کے پتے کھلاتے رہتے ہیں, چباتے رہتے ہیں اور اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ بتاؤ تم کو کڑوے لگ رہے ہیں کہ میٹھے لگ رہے ہیں. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میٹھے لگ رہے ہیں تو وہ سمجھتے ابھی زہر موجود ہے, اسے زہر کو نکالنے تک اسے وہ نیم کے پتے. جب وہ یوں کہے گا کہ ہاں مجھے کڑوے لگنے لگے تو اب سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا مزاج صحیح ہو گیا ہے, زہر اتر گیا ہے, زہر کو چوس لیا گیا ہے, دوا نے چوس لیا ہے یا جھاڑ پھونک سے وہ نکل گیا اتر گیا ہے, تو اب سمجھتے ہیں کہ ہاں اس کا زہر نکل گیا ہے. تو جیسے سانپ کے کاٹنے سے آدمی کے حواس بگڑ جاتے ہیں اور کڑوی چیزیں اسے میٹھی لگنے لگتی ہیں اور میٹھی چیزیں اسے تلخ اور کڑوی معلوم ہوتی ہیں, بالکل اسی طرح سے آج ہمارے دماغوں میں شیاطین نے ایسا زہر گھول دیا ہے ہمارے دماغوں میں, ہماری عقلوں میں, ہمارے ذہنوں میں, ہمارے جسموں میں, ہمارے گھروں میں اتنا زہر گھول دیا ہے کہ ہم کو سیدھی راہیں تو غلط اور ٹیڑھی معلوم ہوتی ہیں اور ٹیڑھی راہوں کو ہم سیدھا سمجھ رہے ہیں, یعنی دماغوں میں اتنا زبردست انقلاب آ گیا ہے. تو یہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ کیا کہ ہر گانے پر ایک شیطان پیدا ہوتا ہے. اب اگر ایک گھر میں ایک ہزار مرتبہ گانا ہوا تو ایک ہزار شیطان گھر میں بھر گئے ہیں, ہم کو نہیں معلوم ہوتے, لیکن وہ اپنا چپکے چپکے کام کرتے ہیں. جیسے جراثیم جسم میں بیماری کے آ جاتے ہیں, ملیریا کے جراثیم آ جاتے ہیں, ہم کو نہیں معلوم ہوتے, وہ بھینسوں کی طرح سے بڑے بڑے نہیں ہوتے ہیں, بہت چھوٹے چھوٹے جرسوم میں ہوتے ہیں. عجیب عجیب قسم کی بیماریاں چلی ہیں, پھیپھڑوں کو خراب کرنے والی, گردوں کو خراب کرنے والی, معدے کو بگاڑنے والی اور ذہن و دماغ کو بگاڑنے والی چھوٹی چھوٹی بیماریاں آتی ہیں, چھوٹے چھوٹے جراثیم لے کے آتی ہیں, اور ان جراثیم کو ہم نہیں دیکھ پاتے تو وہ ہمارے جسم میں گھس جاتے ہیں اور ہمارے جسم کو بیمار بنا دیتے ہیں. تو جتنا نقصان ہم کو ان بیماری کے جراثیم سے ہوتا ہے اس سے کئی ہزاروں گنا زیادہ نقصان ہم کو اس شیطانی جراثیم سے ہوتا ہے جو ہمارے گھروں میں ہماری آنکھوں کے ذریعے سے جب ہم دیکھتے ہیں ٹیلی ویژن کو, ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھوں کے جسم پر بھی فرق اثر پڑتا ہے. بہت سارے بچوں کا ہم نے دیکھا ہے ان کی آنکھیں کمزور ہو چکی ہیں, وہ چشمہ لگانے لگے ہیں تو آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں. ایک دن ایسا بھی آئے گا, ڈاکٹروں نے بھی خود کہہ دیا ہے کہ اگر یہی سلسلہ ان ویڈیو وسیاروں کا اور سینما بینی کا دیر رہا تو کچھ دن کے بعد میں بچے اپاہج پیدا ہونے لگیں گے, ہاتھ اور پیر مرے ہوئے پیدا ہونے لگیں گے, آنکھیں ان کی بالکل بیکار قسم کی ہوں گی, اس طرح کے بچے پیدا ہونے لگیں گے اور یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. مگر لوگ اس مذرت کو جانتے ہیں, ہماری ماں بہنیں اس نقصان کو سمجھتی ہیں اور اس کے بعد پھر اس بیماری کی اتنی خوگر ہو گئی ہیں کہ اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالکل جیسے کسی کو شراب پینے کی عادت ہو جائے, جانتا ہے کہ اس میں نقصان ہے, فطور عقل پیدا ہوتا ہے, ہوش و حواس خراب ہو جاتے ہیں, مگر وہ چھوٹتی نہیں, یہ کمبخت منہ سے لگی ہوئی وہ چھوٹتی نہیں ہے, اسی میں مبتلا رہتا ہے. جن کو تمباکو کھانے کی عادت ہوگی وہ ان سے نہیں چھوٹتا, جن کو سگریٹ اور بیڑی پینے کی عادت پڑ گئی وہ ان سے نہیں چھوٹتا, غرض کہ جتنی بری عادتیں پڑ جاتی ہیں آدمی کو وہ ان سے نہیں چھوٹتی ہیں, حالانکہ ان کے نقصانات ان کے سامنے ہیں. کان اس سے خراب ہوتے ہیں, آنکھیں اس سے خراب ہوتی ہیں, جسمانی قوت اس سے تباہ ہوتی ہے, گھر میں بے حیائی اس سے پیدا ہوتی ہے, بہن بھائیوں کے رشتے خراب ہوتے ہیں اور والدین کے سامنے بچے بگڑ جاتے ہیں اور پھر اس گھر کا سکون برباد ہو جاتا ہے. تو محض اس کو دیکھ کر کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہ ہمارے سامنے ننگی تصویریں آتی ہیں, ہمارے سامنے گانے اور بجانے کے سلسلے آتے ہیں, کبھی پہاڑ آتے ہیں اور کبھی دریا آتے ہیں اور کبھی جنگل کے شیر اور درندے آتے ہیں اور کہیں کشتیاں پہلوانوں کی ہو رہی ہیں, اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ہم اس ڈبے میں بند کر کے جو دیکھ رہے ہیں یہ شیطان کا ڈبہ ہے, इसने शैतान ने उसमें इन तमाम चीजों को लाकर हमारे घर में तखरीब कारी और हमारे घर में फसाद की एक लहर पैदा कर दी है। और इस दर्जे उस पर वो काबू याफ्ता हो गया है कि उसके फसाद का हमें शऊर तक नहीं रहा है। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे दुनिया में भेजा गया है गाने और बजाने के सिस्टम को खत्म करने के लिए। और एक रिवायत से यूं मालूम होता है कि जिस घर में या जिस बस्ती में गाने बजाने की कसरत हो जाती है, अल्लाह सुबहानहू व तआला उस बस्ती को बहुत जल्द वीरान करने वाले हैं। उस पर कोई ऐसा तूफान आएगा, ऐसा कोई जलजला आएगा, ऐसी कोई खुदाई आफत आएगी, जमीन से कोई अजाब निकलेगा या आसमान से कोई अजाब टूटेगा और वो बस्ती वीरान हो जाएगी। चुनांचे हमने देखा है जिन घरों में, जिन दुकानों पर ये गाने बजाने के सिलसिले हर वक्त रेडियो चलते रहते हैं, गाना बजाना आता रहता है, तो हमने देखा है खुद दो चार साल के बाद में दुकानें वीरान हो जाती हैं, घर वीरान हो जाते हैं, बच्चे बड़े होकर घर से निकल जाते हैं, माँ बाप से उनका कोई ताल्लुक नहीं रहता है, वो अपनी मंशा और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के बाद से मुकम्मल तौर से आवारा हो जाते हैं और हमारे खानदान को, हमारी रिवायत को, हमारी निस्बतों को, हमारे नसब को, हमारी खानदानी शराफत को, सबको बाजारों में ले जाकर के पामाल कर देते हैं। ऐसी शिकायतें एक दो की नहीं है, हजारों बच्चों वालों की ये शिकायतें हैं। अभी दौर के बाद भी मुझसे यही कि कुछ बात अहबाब ने ये शिकायत की कि बच्चों में इतनी खराबी आ गई है, बच्चों में ये गड़बड़ हो गई है। लेकिन वजीद मुश्किल ये है कि जिस अत्तार के लड़के के सबक बीमार हुए उसी अत्तार के लड़के से दवा लेते हैं, यानी जो सामान अलालत है, जो सामान बीमारी पैदा करने वाला है उसको छोड़ने के लिए हम तैयार नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए तो जितनी बुराइयां दुनिया में थी उन सबको आपने बड़ी मेहनत से, बहुत मशक्कत से दूर किया। मसलन शिर्क में लोग मुबतला थे तो शिर्क के खत्म करने पर आपने मेहनत की और इतनी मेहनत की आखिर आप उसमें कामयाब हुए और खाने काबा से आपने बुतों को निकाल कर फेंक दिया। और कुफ्र के खत्म करने पर आपने मेहनत की तो सारे जदीदुल अरब से कुफ्र का दीवालिया निकाल दिया और आपने बिदआत और रसूमात और जाहिलियत और जुल्मत की तमाम बातों को खत्म करने का प्लान बनाया और उस पर मेहनत की तो सारे अरबिस्तान से, बल्कि अजम की बहुत सारी आबादियों से आपने उन तमाम को निकाल फेंका। अल्लाह सुबहान व तआला ने आपकी मदद फरमाई, आपने मेहनत की, आपने हिम्मत की। तो गरज के इन चीजों में सुकून नहीं है, इन चीजों में बर्बादी है। तो लोग सुकून की मंजिल पर जाना चाहते हैं और राह सुकून की इख्तियार नहीं करते। अब अगर कोई शख्स हज के लिए जाना चाहे या उमरे के लिए जाना चाहे तो उसको सऊदी अरब जाना चाहिए, सऊदी अरब का उसको वीजा और टिकट लेना चाहिए, लेकिन जा रहा है वो पनामा, जा रहा है बगदस, जा रहा है वाशिंगटन और जा रहा है वो दिल्ली, तो जाहिर है कि दिल्ली और वाशिंगटन या पूरब में या पश्चिम में कहीं जाने से हज उमरा तो नहीं हो सकता। उसकी तो मंजिल मुतय्यन है, वहां जाएगा तो हज होगा, वहां जाएगा तो उमरा होगा। तो उसको बेवकूफ कहते हैं कि साहब अजीब आदमी ज्यादा कर रहा है हज का और जा रहा है दिल्ली वाले जहाज में, ये उल्टी रगड़ी कैसे कहां को जाएगी। लेकिन ऐसा हम रोज कर रहे हैं, जाना चाहते हैं सुकून की मंजिल पर, जाना चाहते हैं इत्मीनान को हासिल करने के लिए, और हम लग रहे हैं वीडियो में, लग रहे हैं हम खाने कमाने में, लग रहे हैं हम नाजायज कारोबार में, लग रहे हैं हम सूदी कारोबार में, ले रहे हैं हम रिश्वतें, कर रहे हैं हम जुल्म बच्चों पर या सता रहे हैं अपने माँ बाप को। जाहिर है कि ये तमाम के तमाम रास्ते सुकून और इत्मीनान की मंजिल पर नहीं ले जा सकते। अब सुकून कहां मिलता है? सुकून दुनिया में अगर चाहें लोग तो उसके हासिल करने का एक तरीका अल्लाह ने बताया है, और सुकून आखिरत का अगर चाहें तो उसके हासिल करने का एक तरीका बताया है। हमको हर जगह सुकून चाहिए, घर में जाएं तो वहां सुकून मिले, अब बाजार में जाएं तो वहां सुकून मिले, मस्जिद में आए तो यहां सुकून मिले। तो अल्लाह ने फरमाया ला बिज़िक्रिल्लाह तत्मईन्नुल क़ुलूब, देखो कान लगा के सुनो, कानों से गफलत के पर्दों को निकाल के फेंको, कान लगा के सुनो, मैं तुमसे कह देता हूं कि अल्लाह के जिक्र में इत्मीनान होता है, सुकून होता है कल्ब को। दिलों को सुकून कहां मिलता है? अल्लाह के जिक्र में मिलता है। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर में मिलता है, सुभान अल्लाह व बिहम्दी सुभान अल्लाह अलअज़ीम में मिलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह में मिलता है, अल्लाह अल्लाह में मिलता है, इल्लल्लाह में मिलता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में मिलता है, कुरान करीम की तिलावत में, उसके पढ़ने में मिलता है। तो इन राहों से हमको सुकून मिल सकता है, मगर वो राहें हमारी बड़ी कमजोर हो गई हैं। फर्ज नमाज भी बड़ी मुश्किल से पढ़ते हैं और हमारी माँ बहनें तो खास तौर से नमाजों के बारे में بہت سست ہوتی ہیں، روزے تو ان سے سال کے سال لکھوا لو کبھی نہیں تھکنے کی، لیکن نماز ان سے پانچ وقت کی بھی پڑھنے کو کہو تو کہتے ہیں جی بچوں کا رکھنا ہے، یہ ہے کہاں ہم سے، یہ کام ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ نمازوں کے بارے میں عورتیں بہت سست ہوتی ہیں، اور روزے کے بارے میں ہماری ماں بہنیں بہت چست ہوتی ہیں۔ مردوں کا الٹا معاملہ ہے، ان مردوں سے نماز تو پڑھوا لو سات سات وقت کی اور آٹھ آٹھ وقت کی، اشراق بھی پڑھوا لو، اوابین بھی پڑھوا لو، چاٹ بھی پڑھوا لو، لیکن ان سے کہو کہ مولانا یہ 15 تاریخ کا روزہ صبح برات کا رکھ لو، یہ محرم کے 2 روزے رکھ لو، یہ ذی‌الحجہ کے عرفے کا دن کا روزہ رکھ لو۔ کہنے لگے جی مولوی صاحب یہ تو نہیں ہو سکتا، ہمیں تو 8-8, 10-10 گھنٹوں کی ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، رمضان کے ہی روزے ہم تو بڑی مشکل سے پورے کر پاتے ہیں۔ تو مردوں پر روزہ بار ہوتا ہے اور عورتوں پر نماز بار ہوتی ہے۔ اور ہے بھی بات یہ کہ عورتوں کے جسم میں اللہ نے وہ نقل و حرکت نہیں رکھی جو مردوں کے جسم میں، نماز میں نقل ہے، حرکت ہے، چلنا ہے، پھرنا ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قیام ہے، اٹھنا، بیٹھنا، پڑھنا، کچھ کہنا، کچھ کرنا، یہ بہت سارے کاموں کا مجموعہ نماز ہے۔ اور عورتیں اس معاملے میں سست واقع ہوئی ہیں، اور یہ نہ کرنے کے کام جو ہیں، کھانا نہیں، پینا نہیں، تو عورتیں تو ویسے ہی کھانے پینے میں کمزور ہوتی ہیں، مرد دگنا کھائے گا تو عورت ایک گنا کھائے گی۔ اسی واسطے اللہ نے ان کا حصہ بھی رکھا ہے، مرد کے اعتبار سے آدھا اور مرد کا دگنا حصہ رکھا ہے، اس کا ایک گنا حصہ رکھا ہے، یہ کھانے کا بھی حساب اس کا پڑتا ہے۔ تو بہرحال دنیا میں اگر سکون کسی کو چاہیے، اور سب کو چاہیے، ہماری ماں بہنوں کو بھی چاہیے، تو وہ اللہ کی یاد کریں، اللہ کا ذکر کریں، یعنی 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ ساتھ کچھ تھوڑے سے نوافل کا بھی اہتمام کریں اگر ہو سکے، یعنی اشراق کی نماز، اشراق کے 2-4 نفل پڑھ لیا کریں، شام تک کے کاموں کی اللہ کی فائد کر لیتا ہے۔ یعنی دنیا کا بھی فائدہ اللہ نے بتایا کہ اگر کوئی شخص صبح کو 2-4 رکعت پڑھ لیتا ہے تو میں شام تک اس کا ضامن ہو جاتا ہوں، اور جب اللہ ضامن ہو گیا تو اسے حوادث سے، ایکسیڈنٹ سے، سڑکوں کے حادثوں سے اور پریشانیوں سے اللہ محفوظ رکھے گا، تو دنیا کا بھی فائدہ مل گیا۔ اسی طرح سے رات کی نماز تہجد کے وقت میں بچے گھر میں روتے ہیں، اٹھتے ہیں، ان کے لیے اٹھنا ہو تو وہ ذرا سا وضو کر کے، ذرا سی 2-1 رکعت پڑھ کے جلدی سے بس تہجد ہو گئی، تو تھوڑی سی تو نفلوں میں زیادتی کرنی چاہیے نمازوں میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مثلاً یہ کہ نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد یا پوری نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں ایک مرتبہ تسبیح فاطمہ پڑھ لیا کریں۔ تسبیح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف نسبت ہے یہ تسبیح، اس لیے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تعلیم دی تھی، تو اس تسبیح کا نام تسبیح فاطمہ ہو گیا ہے، اور بڑی آسان تسبیح ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ سیدت النساء اہل الجنہ فاطمۃ الزہرا، جو من جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ من آگاہ فقط آگانی، یعنی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اگر کوئی ان کو تکلیف دے گا تو وہ مجھے تکلیف دے گا، ایسی شان تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ گھر میں خادم کوئی نہیں تھا، گھر کا کام و کاج خود کرنا پڑتا تھا، ہاتھوں میں نشان پڑ گئے تھے، کپڑے میلے ہو جاتے تھے، مونڈے پہ پانی لانے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے، یعنی سب سے بڑی خاتون، سب سے بڑی عورت، سب سے بڑے نبی کی سب سے زیادہ چہیتی اور لاڈلی بیٹی، اس کی حالت یہ ہے کہ وہ خادم کے لیے گھر میں حضرت علی کے کہنے سے آتی ہیں، اور آپ کے گھر میں آپ کو نہ پایا تو عائشہ صدیقہ سے کہہ کے چلی گئیں کہ ابا آئیں گے تو بتا دینا ان کو میں اس لیے آئی تھی، مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لحاظ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے، حضرت عائشہ نے فاطمہ کی ترجمانی کر دی کہ فاطمہ صاحبزادی آئی تھی، اور ایسے ایسے کہہ کر چلی گئیں، آپ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بیٹی کی طبیعت کی ناگواری بھی برداشت نہیں تھی، پہنچے تو اس وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں بستر پہ لیٹ چکے تھے، اور بیچ میں دونوں کے تھوڑا سا فاصلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی اور اپنے داماد کے درمیان میں بیٹھ گئے، تو حضرت فاطمہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے پیروں جو ٹھنڈے تھے وہ میرے پیٹ سے لگ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی ٹھنڈک مجھے اب تک یاد ہے، جن ٹھنڈے پیر میرے جسم کو لگ رہے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھو فاطمہ تم ایسے ایسے گھر میں آئی تھی، اس سے بھی بڑھیا چیز میں تم کو نہ دے دوں، غلام سے، خادم سے، نوکر چاکر سے بڑھیا چیز میں تم کو نہ دے دوں، بلکہ دنیا اور دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر کوئی چیز میں تم کو نہ دے دوں۔ کہا بجان وہ تو اور بھی اچھا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نمازوں کے بعد جب فرض پڑھ لیتی ہو اور یا سنت نفلے پڑھ لیتی ہو تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے. جبکہ یہ تم پڑھ لیا کرو گی تو دنیا اور بعد دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر یہ دولت تم کو مل جائے گی. اور بیٹی تھی اپنے باپ کی، کانت بنت ابیہا، اپنے باپ کی بیٹی تھی، باپ کو بھی دنیا سے کچھ نہیں چاہیے تھا، ایسی بیٹی کو بھی دنیا سے کچھ نہیں چاہیے تھا. وہ تو حاضری بھی اس لیے دی تھی کہ حضرت علی نے فرمایا تھا، اور شوہر کے حکم کا ماننا بھی ضروری ہوتا ہے. ان کے کہنے کی وجہ سے وہ غلام کی خاطر حاضر ہو گئی تھی، لیکن وہاں ان کا مزاج تو یہ تھا جیسا زہد تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت فاطمہ کے اندر بھی وہی زہد موجود تھا. وہ قرات کر کے آ گئی اور زندگی بھر پھر کبھی اس بات کو زبان پر نہیں لائی، اور وہ 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتی رہی. آج تک یہ تسبیح ہم تک منقول ہو کے چلی گئی ہے. ہم لوگ اس میں سستی کرتے ہیں، یعنی عورتیں تو سستی کرتی ہوں گی، مرد بھی سستی کرتے ہیں، یعنی نماز پڑھتے ہی فوراً شیطان کوئی نہ کوئی تقاضا ذہن میں ڈال دیتا ہے. جی چاہتا کہ چلے پڑھ لیں، اس میں 2-3 منٹ تو صرف ہی ہوں گے، لیکن شیطان آگے کہتا ہے چلو نا اماں بیمار ہیں، چلو بیوی بیمار ہے، چلو دکان سے سودا لانا ہے، اور آج تو اتوار ہے، آج تو ضرور شاپنگ کا مسئلہ ہے، آج تو ہمیں بازار میں جانا ہی پڑے گا. غرض کہ وہ شیطان جو ہمارے کان میں پھونکتا رہتا ہے، ہمارے اندر پیٹ میں گھس جاتا ہے، ہمارے جسم کی رگوں میں خون کی طرح سے گھومتا رہتا ہے، وہ وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے، آخر کو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ہماری تسبیح فاطمہ رہ جاتی ہے. تو اتنی بڑی دولت ہمارے ہاتھ سے روز چھوٹ جاتی ہے، ورنہ ہر 5 نماز کے بعد میں یہ تسبیح فاطمہ کا ورد ہونا چاہیے. اس سے بہت بڑی فضیلت ملتی ہے، دنیا کا سکون ملتا ہے، آخرت کا اطمینان ملتا ہے. تو ایک تو اگر دنیا میں ہم سکون چاہیں تو اس سکون کا ذریعہ ہے اللہ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر ہے نمازوں کی شکل میں، ولذکر اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد نفلوں میں، اور پھر تھوڑی سی تسبیحات میں، اور اگر اللہ نے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق بخشی ہے اور قرآن شریف پڑھا ہے حفظ یا ناظرہ، تو پھر اگر حافظ ہے تو چاہے حافظے سے پڑھے، اور اگر ناظرہ ہے تو پھر اگر پورا ایک پارا نہ پڑھ سکے تو آدھا صحیح پاؤ صحیح. وہ دل ویران ہوتا ہے جس دل میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی ہے، تو کم از کم پاؤ پارا تو ضرور پڑھ لینا چاہیے سکون و اطمینان سے، تو شام تک کا سکون و اطمینان مل جائے گا، اللہ کا ذکر ہو گیا ہے. یہ تو یہاں سکون ملا، اور وہاں ایک سکون کی جگہ ہے، سکون کا گھر ہے، جہاں سکون ہی سکون ہے، جہاں اطمینان ہی اطمینان ہے، جہاں راحتیں ہی راحتیں ہیں. اس گھر میں اگر جانا ہے جس کا نام جنت ہے، جو ہمارا اصلی وطن ہے، اصلی وطن وہی ہے، اب ہم گجرات سے آئے تو گجرات ہمارا اصلی وطن ہے، کبھی نہ کبھی تو وہاں جانے کو جی چاہتا ہے، اور جب جانا چاہتے ہیں تو کچھ سامان بھی لے کے جاتے ہیں کہ وہاں اطمینان سے کچھ کر سکیں گے، کھا سکیں گے، اور کچھ پیسہ بھی لے کے جاتے ہیں، اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی لے کے جاتے ہیں، اور زیادہ اطمینان سے رہنا چاہیں تو بال بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں. تو اپنے وطن میں جانے کا جی چاہتا ہے، اگرچہ ہم کو یہاں کی شہریت مل گئی ہے، تو ایسے ہی ہم آئے تو جنت سے ہیں، جنت ہمارا وطن ہے، ابا جان کو وہیں اللہ نے پیدا کیا تھا، اور جہاں کوئی پیدا ہوتا ہے وہی اس کا شہر ہوتا ہے، وہیں کے شہری حقوق اس کو حاصل ہوتے ہیں. تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں رکھا گیا تو جنت ان کا شہر تھا، اور حوا علیہ السلام کو بھی پیدا کیا گیا تو حوا کا شہر بھی وہ جنت شہر تھا، لیکن چوک ہو گئی ذرا سی، اللہ کی حکمت پوری ہو گئی، حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، حکمت کی موافقت ہو گئی. عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ تھا کہ لا تقربا ہذہ الشجرۃ، اور حکمت یہ تھی کہ اقربا ہذہ الشجرۃ، یعنی اللہ کا حکم تو یہ تھا کہ اس پودے کے قریب مت جانا، اور حکمت کیا تھی؟ اس پودے کے قریب جانا. اسی لیے تو پیدا ہی کیا تھا، دنیا کو بنایا اس لیے تھا، پہلے ہی سے فرشتوں نے کہہ دیا تھا کہ ہم اس زمین کا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں، اور فرشتوں نے پیشکش کی تھی، کہاں آپ اس مفسد کو، اس خوریز شفاق انسان کو آپ خلیفہ خلافت دے رہے ہیں، ہم تیری تسبیح و تقدیس میں رات دن لگے رہتے ہیں، یہ کہاں ہمارے سپرد کر دیا جائے تو ہم اس کے تمام حقوق کو ادا کریں گے. تو معلوم ہے اللہ کا پہلے سے ارادہ تھا اس زمین پر آدم کو لانے کا، مگر جنت دکھانی تھی، جنت میں رکھنا تھا تاکہ وہ یاد رہے، اور اپنی اولاد کو جنت کا مضمون ہمیشہ سمجھاتے رہیں، اپنے بدن کی یاد دلاتے رہیں، روایتی طور پر جنت بچوں کو یاد رہے، جیسے آپ حضرات اپنے بچوں کو گجراتی زبان سکھا کے دیتے ہیں تاکہ باپ دادا کی زبان ان کو آتی رہے، اور اپنے آبا و اجداد کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد سورت سے آئے تھے، یا بھڑوت سے آئے تھے، یا احمد آباد سے آئے تھے، या फला जगह से आए थे, तो इन बच्चों को भी कभी ख्याल आएगा कि यार चलो अब्बा के वतन को देख के आएंगे, तो न सही हमारा वतन मगर अब्बा का वतन तो है, न सही अब्बा का वतन दादा का वतन तो है, तो जन्नत न सही हमारा वतन लेकिन हमारे बाप दादा का आबा व अजदाद का वतन तो है। तो अल्लाह ताला ने वहां पैदा किया और उसकी खिलाफत दी, तो हिकमत का तकाजा तो ये था कि अल्लाह ये आदम इसको खाए और जन्नत से निकल जाए और दुनिया को जाके आबाद करें। और हुक्म क्या था? हुक्म ये था कि खाना मरीज के करीब मत जाना, क्यों मना कर दिया था कि ये इंसान जो है ये जिस चीज से इसको मना कर दो उसे जल्दी से करता है। अरे इंसान हरीस उनकी वाह मुनिया, इंसान मना की हुई चीज का बहुत हरीस होता है। एक शख्स एक बुजुर्ग के पास आया और उसने कहा जी मुझे इसमें आदम सिखा दो। अरे भाई इसमें आदम सिखा के ठीक करेगा क्या? दुश्मनों को मारेगा, दोस्तों को मारेगा, हवाओं में उड़ता फिरेगा, क्या करेगा, क्या मंशा है? कि जी बस सिखा दो, इसमें आदम सिखा दो। तो हजरत ने जब बहुत इसरार हुआ तो ख्याल किया चलो सिखला दो इसको इसमें आदम, लेकिन थोड़ा सा इम्तिहान ले लो, अरे जर्फ भी है, इसको लाइसेंस देने की हैसियत भी इसकी है कि नहीं है, बंदूक का, रिवाल्वर का या राइफल का या किसी बहुत बड़े मौलिक हथियार का लाइसेंस तो जब ही मिलता है ना, जब पहले ये मालूम हो जाए कि ये उस हथियार को गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, और अगर कोई गलत इस्तेमाल करने वाला हो तो हुकूमत उसको लाइसेंस नहीं दे सकती है। तो उन्होंने सोचा कि लाओ इसका इम्तिहान ले लो। अब इम्तिहान इस तरह लिया, उन्होंने कहा कि देखो ये प्याला है, इसके ऊपर ये ढक्कन ढका हुआ है, हमारे दोस्त वहां उस बस्ती में रहते हैं, यहां नूरुल इस्लाम से वहां ब्लैकबन में ले जाओ और जाओ पैदल और रास्ते में खोल के देखना मत उसको। वो प्याले में कुछ चीज थी, ऊपर से ढक्कन ढका हुआ था, ये लेके चल दिए। जब रास्ते में जंगल आया तो चारों तरफ को नजर डाल के देखा कि कोई देखने वाला तो है नहीं, यहां देख चलो कम से कम खाने की चीज होगी तो नहीं खाएंगे, कोई खाना जरूरी थोड़ा, ये कम से कम देख लो। आखिर शेख ने मना क्यों किया? तो खोल के जो देखा तो उसमें सिर्फ चुईया बंद थी। अब वो खोलते ही ढक्कन वो प्याले में से चुईया निकल गई और निकल करके झाड़ियों वाड़ियों में जंगल में घुस गई, वो हाथ से निकल गई। आइए खड़े पछता रहे हैं ना, अब वापस जाऊं तो कैसे जाऊं और आगे जाऊं तो कैसे जाऊं, आगे भी जाने का मुंह नहीं रहा, पीछे भी जाने का मुंह नहीं रहा, और वहीं खड़े खड़े हाथ पे हाथ मिलते रहे। बाद दफे कोई हरकत ऐसी आदमी से हो जाती है कि उसका तदारुक ही नहीं हो सकता, उसकी तलाफी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई काम करो तो पहले खूब सोच लो कि इस काम करने के बाद मुझे पछताना तो नहीं पड़ेगा। तो खैर वहां सोचा, उन्होंने सोच के देखा कि भाई वहीं चलो जहां हजरत ने भेजा था, उनसे ही पूछेंगे। हजरत ने जिसने भेजा उनके पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही, चलो वहां चले जिनके पास हजरत ने भेजा था। अब वहां गए और जाके उनसे सारा माजरा सुनाया कि हजरत वो मैं लेके आ रहा था, मैंने रस्ते में प्याले का जो ढक्कन उठाया तो वो चुईया थी, उसमें से निकल के भाग गई, मैं क्या करूं हजरत, और क्या मंशा था उनका? फरमा तुमने कोई सवाल किया होगा कि जी हाँ इसमें आदम पूछा था मैंने उनसे, हाँ तो बस तुम्हारा इम्तिहान हुआ है और उसमें तुम पास नहीं हुए, फेल हो गए हो, तुम्हें लाइसेंस नहीं मिल सकता इसका, इसलिए कि जब तुम इतना सा सब्र नहीं कर सके कि उस प्याले के ढक्कन को खोल के ना देखो, तो अगर इसमें आदम सिखा दिया गया और तुमसे कहा कि देखो दुश्मनों को इससे हलाक मत करना, इसमें आदम पढ़ पढ़ के दुश्मनों को हलाक करने लगो, जिससे बात बिगड़ी उसी पे पढ़ दिया, और घरवाली पे पढ़ दिया तो घरवाली गई, और अब्बा पे पढ़ दिया तो अब्बा गए, और दोस्त पे पढ़ दिया तो दोस्त गए, पड़ोसी पे पढ़ दिया तो पड़ोसी गया, ऐसा मत करना। अगर ये कहा उन्होंने तुमसे सब्र ना हो सका तो फिर तो बिला बढ़ेगा लाइसेंस तुमको होगा। तो वापस लौट के आए और उन्होंने कहा भाई हमने तो तुम्हें इसमें आदम सिखाने का इरादा कर लिया था, तुम्हारा जरा सा इम्तिहान लिया था तो उसमें कामयाब नहीं हो सके, अब जाओ हवा खाओ, तुमको लाइसेंस नहीं दिया जा सकता इसमें आदम। तो इससे क्या मतलब कि जिस चीज से इंसान को मना कर दिया जाता है उसे करने का उसमें और शौक पैदा हो जाता है। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजना था, जल्दी से दुनिया को आबाद करना था, और इसके मुल्क बनाने थे, ये यूरोप बनाना था, इसका एशिया बनाना था, इसका अफ्रीका और अमेरिका बनाना था, इसमें ऑस्ट्रेलिया को जन्म देना था, इसमें ये हवाई जहाज उड़वाने थे, इसमें ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और फैक्ट्रियां चलवानी थी, और ये भी लाने थे, ये जो घरों के शयातीन घरों में बंद बैठे हुए हैं ये भी लाने थे, इसमें भी हजारों लोगों की फैक्ट्रियां चल रही हैं, ये तो फैक्ट्री वाले खुद नहीं देखते इसको। अजीब बात है, हम बेंगलोर गए और वहां हमारे शाहजी सुलेमान शेख साहब ने कहा मौलाना यानी जलालाबाद के मदरसे का चंदा करने के लिए गए, تو مولا وہ کہنے لگے حاجی سلیمان سیٹھ ہمارے رہبر کہ چلو ایک حاجی جی یہاں رہتے ہیں ان کے یہاں سے چندہ لائیں گے. مگر ایک بات خیال کرو مولوی صاحب, ان کے یہاں بہت بڑا فلم ہے, بہت بڑا سینما ہے, اس کی آمدنی ہوتی ہے, اس کا چندہ آپ لے لیں گے نہیں لے لیں گے؟ اگر رہنے تو بس وہاں نہیں جاتے, وہ چندہ نہیں لیتے ہم. ان کا نہیں, چلو اس کے یہاں کچھ نہ کچھ حلال آمدنی ابھی ہے, چلو مل کے تو چلے آئیں گے. خیر چلے گئے ہم ان کے یہاں, تو واقعتا وہ حاجی جی نمازی اور سورج شکل سے معلوم ہو کہ فرشتہ ہے, اور وہ کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے وہاں جا کے ان کو سلام ولام کیا, بڑے اٹھ کے احترام کے اکرام کے ساتھ ملاقات کی انہوں نے. اور اس کے بعد حاجی صاحب نے سلیمان شیخ نے فرمایا کہ یہ مدرسے سے آئے ہیں, ان کے لیے کچھ چندہ دو. انہوں نے کہا بھائی میرے پاس حلال کے پیسے بھی ہیں اور حرام کے بھی ہیں, بتاؤ کون سا دوں؟ انہوں نے کہا بھائی حرام کے پیسوں کو ہم کیا کریں گے؟ کہنے لگے حرام کے تو بہت ہیں اور حلال کے ہیں کم, اگر کم چندہ لیتے ہو تو میں حلال کے لا کے دیتا ہوں, اور اگر ہم زیادہ لینا چاہتے ہو تو پھر حرام کے میرے پاس پیسے موجود ہیں. میں نے کہا تم کم ہی دے دو مگر حلال کے دے دو. اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی مولانا یہ 10-15-20 سال سے میں نے لگا لیا ہے سینما ہال, اس کی آمدنی بہت ہوتی ہے, لیکن آج تک میں نے خدا کو حاضر ناظر کہہ رہا ہوں, میں نے آج تک کبھی اپنی آنکھ سے یہ گھر بھی جا کے نہیں دیکھا. لیکن دوسروں کو گمراہ تو کر رہے ہیں نا, تو ایسے ہی جو کارخانے ہیں فیکٹریاں ہیں جہاں شیاطین ڈھلتے ہیں اور بنتے ہیں, جہاں ویڈیو اور یہ وہ سب تیار ہو رہے ہیں, وہ کمپنی اور فیکٹری والے اپنی آنکھوں کو خراب نہیں کرتے, وہ ان کی مدرسوں کو جانتے ہیں, وہ تو صرف ان کو بنا کر پیسے کما رہے ہیں اور ساری دنیا میں پھیلا دیا ہے. تو یہ سارا نظام اللہ کو بنانا تھا, چلانا تھا, شیاطین بھی بنانے تھے اور جنت کو بھی بنانا تھا, بھرنا تھا, اور دوزخ کو بھی بھرنا تھا. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا کہ یہ آدم علیہ السلام جلدی دنیا میں جائیں, لیکن جنت سے نکال کے دنیا میں یعنی آرام کی جگہ سے اور رحمت کی جگہ سے زحمت کی جگہ بھیجنا اللہ نے پسند نہیں کیا, کہ یہ شفقت اور رافت کے خلاف ہے. کوئی نہ کوئی بات انہی کی طرف سے ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو دنیا میں بھیجا جا سکے. تو اس کے لیے اللہ نے حکمت کی اور فرمایا کہ دیکھو جو پودا سامنے کھڑا ہوا ہے اس کے قریب مت جانا. بس آدم علیہ السلام تو چلو خیر کچھ تھوڑے سے بچے بھی رہے, لیکن حوا علیہ السلام کو تو ہرس لگ گئی کہ اس پودے کو تو ضرور کھا کے دیکھیں گے. یہ شیاطین یہ شیطان باب جنت تک پہنچ جاتا تھا, اگر یہ اندر جاتا تو وہاں بھی لگا دیتا ویڈیو وغیرہ. اندر تو اس کو جانے کی پابندی لگی ہوئی تھی, لیکن دروازے تک جاتا تھا اور بات کرتا تھا, پہلے سے ملاقاتیں بھی تھی. اس نے کہا دیکھو یہاں جنت میں ایک ہی پودا ایسا ہے کہ اگر اس کو استعمال کر لیا گیا تو جنت میں دائمی طور پر رہنا نصیب ہوگا, نہیں تو میری طرح سے نکل جانا پڑے گا تم کو بھی, میں نے بھی نہیں کھایا تھا اس کو. وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین, قسمیں کھا کھا کے کہا کہ میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں, میں نے نہیں کھایا تھا, مجھے یہاں سے نکلنا پڑا, تمہارے نکلنے کا وقت بھی بہت قریب آ رہا ہے, اس کو جلدی استعمال کرو. یہ شجرت الخلد حلد لکما علی شجرت الخلد و ملک لا یبلا, یہ ہمیشہ رہنے والا پودا جو ہے, جو یہاں کی ضمانت ہے, یہاں کی گارنٹی ہے, وہ اس پودے میں ہے, اور سلطنت دائمی یہاں ملے گی, ایسی حکومت تم کو ملے گی کہ اس میں کبھی پرانا پن نہیں آئے گا. بس حوا علیہ السلام تو بس آ گئی اس کی باتوں میں, اور آدم علیہ السلام کو تھوڑا سا سوچنا پڑا. اور بہرحال اللہ کا نام لے کر جھوٹ بولتے ہوئے اور قسم کھاتے ہوئے کسی کو دیکھا نہیں تھا آج تک, تو انہیں تجربہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کا نام لے کر اور اللہ کی قسم کھا کر بھی دنیا میں کوئی جھوٹ بول سکتا ہے. اس لیے ان کی قسم پہ اس کی قسم پہ اطمینان کر لیا, اور یہ نہ خیال رہا کہ اسے اس کی چھپی ہوئی دشمنی دل میں میری طرف سے موجود ہے. چھپے دشمن کا کبھی اطمینان نہ کرو, وہ اگر یوں کہے کہ مولانا ادھر کو چلو تو اس کی بات کے خلاف اس سمت کو چلو, دشمن سے ہمیشہ محتاط رہو. لیکن مان گئے اور اس پودے کے قریب گئے. بس وہ اس کے بعد کھانا تھا کہ وہ جنت کے کپڑے اترنا شروع ہو گئے اور پیخانے اور پیشاب کا تقاضا بھی شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں جنت میں تو ہم نے کوئی فلیش ولیش بیت الخلا وغیرہ نہیں بنوا رکھا, یہاں کسی کو حاجت ہی نہیں ہوتی, یہاں کسی کو ضرورت ہی نہیں پڑتی, نہ پیخانہ ہو یا نہ پیشاب ہو, نہ یہاں پسینہ آوے, نہ یہاں بدبو ہو, نہ یہاں جوانی بوسیدہ ہو, نہ یہاں کبھی بڑھاپا آئے, نہ یہاں کبھی موت واقع ہو. یہ تو عجیب دنیا ہے, یہاں کا نظام اور یہاں کا سارا کام الگ ہے. اس لیے یہاں تو بیت الخلا نہیں مل سکتا ہے, جاؤ وہاں دنیا میں بیت الخلا وہاں جھاڑ جھنکار کھڑے ہوئے ہیں, ان میں بیٹھ کے اپنی ضرورت پوری کرو. تو بہرحال جنت سے اتار دیا, تو حکم کے خلاف ورزی کرنے پر جنت سے نکالا تو اللہ کی شفقت بھی محفوظ رہی، رافت بھی محفوظ رہی، اس کا حکم بھی محفوظ رہا، اس کی حکمت بھی چل گئی، اور اللہ نے دنیا کو اس انسانی کنبے سے آباد فرما دیا. تو بہرحال یہ سکون کی جگہ اصل میں جنت ہے، وہ ہماری اصل وطن کی جگہ ہے، وہیں سکون مل سکتا ہے. اور وہاں پہنچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے واسطے یہ تھوڑی سی لائن کھینچ دی ہے کہ دیکھو شروع ہوتی ہے یہ لائن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے، اور یہ بڑھتی چلی جاتی ہے نمازوں کی پابندی سے، اور اس میں کمال آ جاتا ہے روزوں کی پابندی سے، اور سکون مل جاتا ہے اس میں حج کے کرنے سے اور محبت کے آنے سے، اور پھر جنت میں پہنچنے کے بعد تم کو سکون ہی سکون ہے. تو یہ اللہ نے فرمایا من عمل منکم من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، جو تم میں سے اچھے عمل کر کے لائے گا چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو ہم اس کو پرسکون زندگی حیات طیبہ دے دیں گے. اور حیات طیبہ دنیا میں بھی مل جاتی ہے نمونے کے طور پر، اور حیات طیبہ کا اصل مرکز تو اللہ کی جنت ہے، وہاں لے جائیں گے ہم. تو ہم کو ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی سکون والی زندگی چاہیے اور آخرت میں بھی ہم کو سکون والی زندگی چاہیے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ شریعت کی پابندی کریں، اللہ کے رسول کی سنتوں پہ عمل کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا دھیان رکھیں، ان کو 7 برس کی عمر میں نمازی بنانے کی کوشش کریں، بچیوں سے نماز پڑھوائیں گھر میں، بچوں سے نماز پڑھوائیں، مسجد میں بھیجیں، اور پھر 10 سال کے ہو جائیں تو تھوڑی سی ان کو سزا اور تعدیب کر کے بھی نماز پڑھوانی چاہیے، اور دینی تعلیم کا بندوبست کریں، اپنے گھر میں پڑھائیں یا مکتب میں بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اخلاقیات کو ٹھیک کریں، ان کو اپنا بیٹا بنا کر رکھیں. ایسا نہ ہو کہ اب تک 15-16 سال کی عمر تک تو بیٹا رہے اور اس کے بعد میں وہ ابا بن جائے، ایسا نہ ہو. اگر ہم نے دینی تعلیم کو گھروں میں مروج نہ کیا تو یہ ہمارے بچے 15-16 سال کی عمر میں ہمارے ابا بن کر ہمارے سامنے آ جائیں گے. اگر ہم یوں چاہتے ہیں کہ ہم کو اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے اور قرۃ العین بنے اور ہمارے واسطے باعث سکون بنے اور ہمارا دنیا میں نیک نام ہو اور ہماری عزت اور آبرو قائم رہے، تو گھروں سے ان شیاطین کو آہستہ نہیں ایک دم نکال کے پھینک دو، اس طرح جیسے حضرت گنگوئی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے ایک شخص نے آ کر بیعت کی اور عرض کیا کہ حضرت میں افیم کھاتا ہوں، آپ نے فرمایا اتنا تھوڑا تھوڑا کم کر دو، تو اس افیم چی نے کہا حضرت جب ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت ہو ہی گئے تو بس اب نہیں کھائیں گے، اٹھا کے ڈبہ افیم کا پھینک دیا. تو جو چیز مضر اور نقصان دہ ہو اس کو تو ایک دم چھوڑ دینا چاہیے، لیکن اگر ایک دم نہ چھوٹ سکے اپنی کمزوری کی وجہ سے تو آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ دینے کی کوشش کریں. اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے خاص طور سے ہمدردانہ گزارش کروں گا اور ان کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ ان کے ہاتھ میں ہے اگلی نسلوں کا ٹھیک کرنا یا اگلی نسلوں کو بگاڑ دینا. اگر وہ چاہیں تو اگلی نسلیں سنور جائیں گی، اور اگر وہ چاہیں تو یہ بگڑ جائیں گی. خالی ابا اگر یوں چاہیں کہ میرے بچے ٹھیک ہو جائیں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. یہ تو تربیت کا حضانت کا حق اللہ نے عورتوں اور مستورات کو دیا ہے، وہ ان بچوں کو پال کر چاہے وہ اللہ کے بندوں میں شمار کر لیں یا شیطان کے حوالے کر دیں. لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو شیطان کے حوالے کر دیا تو پھر ہماری دنیا بھی گئی اور ہماری عاقبت بھی گئی اور ہمارا برزخ بھی گیا، اور کبھی بھی ہم کو سکون والی زندگی میسر نہیں آ سکتی ہے. یہ چند روزہ زندگی ہے، اس چند روزہ زندگی میں ہم نے اپنی آنکھوں کو سینک لیا یا اپنے کانوں کو خوش کر لیا، اپنے اندر ہی اندر ذہن میں نفس میں لذت حاصل کر لی یا تھوڑا سا لطف آ گیا ہے، لیکن عارضی چیز ہے، اس عارضی چیز سے کیا فائدہ ہوگا. اس لیے مستقل سکون اور مستقل اطمینان حاصل ہوگا ہم کو اس وقت جبکہ ہمارے گھر سنت کا گہوارہ بن جائے، اور ایسے گھر ہوں کم سے کم کہ اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہمارے اس شہر میں تو ہمارے گھر میں تشریف لا سکے. لیکن آپ اس گھر میں نہیں آ سکتے جس گھر میں کتا پلا ہوا ہوتا ہے، آپ اس گھر میں نہیں آ سکتے جس گھر میں تصویریں ہوتی ہیں، اور اس گھر میں نہیں آ سکتے جس میں جنابت والے بے غسلے لوگ پڑے رہتے ہیں. کیوں نہیں آتے؟ اس لیے کہ فرشتے نہیں آتے ہیں، اور جہاں فرشتے نہیں جاتے تو انبیاء علیہم السلام بھی اس جگہ پر نہیں جاتے. تو اگر ہم دعوت کرنا چاہیں اپنے گھر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے شہر میں تشریف لائے ہوئے ہیں، اور آپ دیکھیں گے ارے اوپر یہ کیا چھمسا پڑا ہوا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، چھتری سی سانپ، یہ کبوتروں کی چھتری سی کیا لگ رہی ہے، کہ صاحب یہی تو ہے وہ کارخانہ ہے شیطان، یہی تو رہتا ہے وہ، اس میں بہت دنیا دیکھی جاتی، ساری دنیا سمیٹ کے اس میں آ جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یا تو اس کو نکال دو اور یا ہم جاتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی رہے اور ہم بھی رہے. अदूउल्लाह भी वहीं रहे और रसूलुल्लाह भी वहीं रहे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली ने साफ फरमा दिया था जब उन्होंने फातिमा की मौजूदगी में अबू जहल की बेटी फातिमा से निकाह करने का इरादा किया था तो नबी करीम ने फरमाया था कि मैं अल्लाह के कानून में तो कोई तरमीम नहीं करता हूँ, अल्लाह ने बहरहाल एक से ज्यादा शादी करने की इजाजत दी है, लेकिन बहरहाल मेरी ख्वाहिश यह है कि एक घर में अदूउल्लाह की बेटी भी हो और उसी घर में रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, मैं इसको गवारा नहीं करता हूं। अगर फातिमा बिनते अबी जहल की शादी करने का अबू तालिब के बेटे ने इरादा कर लिया है तो मेरी बेटी को तलाक दे देंगे। तो जब रसूलुल्लाह की बेटी और अदूउल्लाह की बेटी दोनों एक जगह नहीं हो सकते तो ये शैतान का गोरख धंधा और पैगम्बर एक घर में नहीं आ सकते हैं, तो हमारे घर तो महरूम हो जाएंगे रसूलुल्लाह की तशरीफावरी से और आपकी बरकतों से। इसलिए हमारे घरों में तस्वीरें नहीं होनी चाहिए, हमारे घरों में ऐसा फिल्म सिस्टम नहीं होना चाहिए, हमारे घरों में गाने बजाने का सिलसिला नहीं होना चाहिए। और अगर किसी वक्त में शौक तकाजा करे कि नहीं साहब कुछ न कुछ तो आखिर जायका चाहिए, खाने के बाद कुछ न कुछ तो मेवेदार तफक्कुहात चाहिए, तो उसके लिए कोई नात पढ़ लो, कोई नज़म पढ़ लो, पैगम्बर के नात शरीफ में से कोई नात सुन लो, या कोई अपनी ही जुबान से कोई अच्छा तराना पढ़ लो और उसमें मुसलमानों की रिवायात को जो नज़म की हुई है उनको पढ़ लो, हजरात साहबा के वाकयात को पढ़ लो या घर में बच्चों से पढ़वा लो, तो बहरहाल जौक को तस्कीन भी हो जाएगी। लेकिन जो चीज नाजायज और हराम है, शरीयत के हुदूद से निकली हुई है और शैतान ने उनको हमारे घरों में ला करके डाल दिया है, उनसे एहतियात और एतराज करना जरूरी है। तो इस आयत में अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया मन अमिल मिनकुम मिन ज़करिन औ उन्सा वो मोमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा वलनज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। तो हमारी माँ बहनों को भी हयात तय्यिबा पुरसुकून जिंदगी मतलूब है, मर्दों को भी मतलूब है और बच्चे भी यूं ही चाहते हैं कि हमको मजेदार जिंदगी मिले, इनके लिए पुरसुकून नहीं मजेदार जिंदगी मिले। तो इन मजेदार जिंदगी बनाने के लिए जरूरी है कि इनको कुरान आता हो, इनको दीन का इल्म आता हो, ये पंच वक्त नमाज में मस्जिद में आते हो और इनको अखलाक इस्लामी दिए जाएं। तो अल्लाह सुभान व तआला हमें और आपको सबको, औरतों को मर्दों को सबको अल्लाह सिरात मुस्तकीम पर कायम रखे और हमारे घरों को अल्लाह मुनकरात से पाक साफ फरमा दे। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم مغفرة واسعة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك اللهم إنا نعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك ما سأل منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے گھروں میں اللہ دین کا اسلام کا ماحول پیدا فرما، ہماری آنے والی نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کو صراط مستقیم پر لگا، اے اللہ ہمارے بچوں کو صحیح سچا معصد صحیح معنی میں مسلمان بنا، ہمارے گھروں میں ہماری عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو، ہماری بیویوں کو اے اللہ اپنی مرضیات پہ عمل کرنے کی مدام توفیق نصیب فرما، ہم کو اے اللہ نمازوں کا پابند بنا، ذکر کا پابند بنا، اے اللہ اپنے فرائض کا ادا کرنے والا بنا، اے اللہ ہم کو حیا عطا فرما، غیرت عطا فرما، اے اللہ ہم کو دین اور ایمان کے تمام شعبوں کا عامل بنا، ہر قسم کے نفاق سے، ہر قسم کی بے غیرتی اور بے حیائی سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی ہمیں توفیق نصیب فرما، ہمارے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ جس مدرسے کو ہم چلا رہے ہیں اللہ اس مدد سے کی بھی غیب سے مدد فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ جو اس مجمع میں ہماری ماں بہنیں مستورات موجود ہیں اور مرد موجود ہیں، اے اللہ ان سب کو بامراد فرما، ان سب کو نمازی بنا، ان کے گھروں میں سکون و اطمینان کی زندگی عطا فرما. اے اللہ ہم کو دنیا میں بھی سکون و اطمینان کی زندگی دے اور آخرت میں بھی ہم کو اے اللہ سکون و راحت کی زندگی دے. ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اچھی اولادیں عطا فرما اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اچھی صالح اولاد عطا فرما. جو بیماریوں کا شکار ہیں اللہ ان کو بیماریوں سے شفا عطا فرما. اے اللہ ہماری ماں بہنوں میں جو بہت ساری بیماریاں جسمانی طور پر بھی پیدا ہو جاتی ہیں، اے اللہ ان کو شفائے کاملہ عاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جو کچھ اس وقت میں سنا کہا گیا ہے اے اللہ اس پر عمل کی توفیق ہم کو نصیب فرما. اے اللہ دین سے محبت دے، اپنی محبت دے، اپنے رسول کی محبت دے. اے اللہ اپنا خوف عطا فرما. اے اللہ ہم کو نمازوں کی دلچسپیاں دے، مسجدوں کی عزتیں دے اور مدارس کی حفاظت کا شوق اور جذبہ عطا فرما. ساری دنیا اسلام کی حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، قبلتین کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما. ہمارے ملک میں جو پریشانیاں پیدا ہو گئی ہیں اللہ ان سب پریشانیوں سے ملک کو محفوظ فرما. ہم کو وہاں پر باعزت باعظمت زندگی عطا فرما. اے اللہ جو ادارے، جو تنظیمات، جو جماعتیں جہاں بھی تیرے دین کے کام میں لگی ہوئی ہیں اللہ اس کو قبول فرما اور زیادہ سے زیادہ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما. جب تک زندہ رہیں تو اے اللہ ہم کو اتباع سنت کے ساتھ اسلامی زندگی دی دو، اور جب ہمارا وقت آخر ہو تو اے اللہ کلمے کے ساتھ ایمانی موت دی دو. ربنا وتقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.